منگل 8 ستمبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک کی آمد. تجزیہ کار نے موجودہ آئینی حیثیت کو ام الخبائث قرار دیا.
نہ ہمارے علاقوں میں ٹیررزم ہوتا, نہ یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس وہاں پہ ہوتے, اور یہ نہ کنفلکٹ رہتا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقوں کے ارکان پارلیمان نے فاٹا کے نام سے مشہور ان قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنے یا پھر ان پر مشتمل الگ صوبہ بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے. رکن قومی اسمبلی غازی گلاب جمالی نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا,
ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جو ہے فیڈرل ایڈمنسٹرڈ ایریا ہے, یہ ایڈمنسٹرڈ ایریا کے بجائے یہ ڈیموکریٹک ایریا بنے تاکہ یہ عوام کو طاقت دی جائے اور عوام کے کہنے کے مطابق ڈیولپمنٹ کام, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جتنا بھی ہیں وہ سارے ان کے تھرو کی جائے.
سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچوں کے ورثہ کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے. کہا ہے کہ آزاد پاکستانی کی حیثیت سے وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. ماما قدیر نے پچھلے برس لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوئٹے سے کراچی اور پھر اسلام آباد تک لگ بھگ 2500 کلومیٹر سے زیادہ طویل پیدل لانگ مارچ کیا تھا. انہیں اپریل 2015 میں پاکستانی حکام نے انسانی حقوق کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ جانے سے روک دیا تھا. ادھر بلوچستان کی حکومت نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ علیحدگی پسند بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ایک آپریشن میں مارے گئے ہیں. کوئٹہ میں ایک اخباری کانفرنس میں وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اللہ نظر زندہ ہیں تو پھر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کریں. پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے حکام کل سے دلی میں ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں, جس میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بات ہوگی. قومی سلامتی کے متعلق وزیراعظم پاکستان کے مشیر سرتاج عزیز نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے سرحدی کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی.
ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو گائیڈ لائنز پہلے تیار ہوئی تھیں ان میں مزید اضافہ کیا جائے. مختلف تجاویز ہیں, مثلاً جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اسے کیسے اسٹرینتھن کیا جائے, اور بارڈر لیول پر جو فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح, تو یہ کافی اہم میٹنگ ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہتری لانے میں مدد ملے گی.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ وہ ایک سال تک 500,000 پناہ گزینوں کو سنبھال سکتا ہے. یہ بیان ایسے وقت آیا ہے کہ جب یورپی کمیشن آج 1,60,000 پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے ملکوں میں بسانے کی تجاویز کو حتمی شکل دینے جا رہا ہے. اگر کمیشن ان متنازع تجاویز کی منظوری دے دیتا ہے تو اٹلی, یونان اور ہنگری پہنچنے والے تارکین وطن کو قبول کرنے سے انکار کر دینے والے ملکوں پر جرمانہ ہوگا. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے کہا ہے کہ شامی پناہ گزین لبنان اور اردن میں قائم کیمپوں میں مناسب مدد نہ ملنے کی وجہ سے یورپ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے پروگراموں کے لیے پیسوں کی کمی کی وجہ سے 70% شامی پناہ گزین اب خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. قطر کے ایک سرکاری اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت والے فوجی اتحاد میں قطر نے 1,000 فوجی دیے ہیں. یہ فوجی ابھی تک یمن تو نہیں پہنچے ہیں, مگر قطری اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. دنیا کی چائے کی چند بڑی کمپنیوں نے بھارت میں چائے کے باغات کے کارکنوں کے لیے کام کاج کے حالات کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
کمپنیوں نے یہ اعلان بی بی سی کی حالیہ تحقیق کے بعد کیا ہے, جس میں انکشاف ہوا تھا کہ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں چائے کے باغات کے کارکن خطرناک اور قسمہ پرسی کے حالات میں کام کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. کئی خاندانوں کے پاس نہ تو بیت الخلا ہے اور ان کی رہن سہن کی جگہوں پر گندا پانی بہ رہا ہوتا ہے, اور اتنی کم اجرت پر کام کرتے ہیں کہ ان میں بعض کارکن غذا کی کمی کا شکار ہیں اور بیماریوں کے خطرے سے دو چار رہتے ہیں.
شمالی اور جنوبی کوریا نے 60 برس پہلے جنگ کے باعث تقسیم ہونے والے خاندانوں کو ملاقات کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے. معصومہ ملک.
اس فیصلے کے تحت دونوں طرف سے 100-100 سے زیادہ لوگوں کو اگلے ماہ سے شمالی کوریا کے پہاڑی علاقے کم گینگ میں ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ ان منقسم خاندانوں کو پہلے سال میں ایک بار ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی، مگر حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کے سبب اس عمل کو ملتوی یا منسوخ کیا جاتا رہا ہے۔
پوپ فرانسس نے کیتھولک عیسائیوں کے لیے طلاق دینے، دوبارہ شادی کرنے کے قانونی طریقہ کار کو انقلابی حد تک سادہ کر دیا ہے۔ پچھلے برس پوپ نے سلسلے میں رومن کیتھولک چرچ کے وکلا پر مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا سے منتخب ہونے والے اراکین پارلیمان نے ان علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے، ایگزیکٹو کونسل بنانے یا علیحدہ صوبہ بنانے سے متعلق قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں تحریک جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ فاٹا سے منتخب ہونے والے اراکین پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کے ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں یعنی اسمبلی کے اراکین نے شرکت کی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی غازی گلاب جمال نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے علاقوں میں گزشتہ 15 برسوں سے شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی اسی علاقے کے مکینوں نے دی ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس بنیادی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے خلاف جنگ کی وجہ سے پاکستان کو جو بیرونی امداد مل رہی ہے وہ بھی اسی علاقوں کی مرہون منت ہے، لیکن ابھی تک ان علاقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان علاقوں کے عوام کو ان کے آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ غازی گلاب جمال نے کہا کہ اس علاقے کے عوام کو اپنے مسائل اجاگر کرنے کے لیے کوئی مناسب فورم دستیاب نہیں ہے، جبکہ فاٹا سیکرٹریٹ بھی ان علاقوں کے مکینوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کر رہا۔
لا اینڈ آرڈر کے علاوہ باقی جتنے چیزیں ہیں فاٹا میں وہ اس ایگزیکٹو کاؤنسل کو اختیار دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جو ہے جس میں فیڈرل ایڈمنسٹرڈ ایریا ہے، یہ ایڈمنسٹرڈ ایریا کے بجائے یہ ڈیموکریٹک ایریا بنے تاکہ یہ عوام کو طاقت دی جائے اور عوام کے کہنے کے مطابق ڈیولپمنٹ کام، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جتنا بھی ہیں وہ سارے ان کے تھرو کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یعنی جو وائس رائے ہند کے پاس جو پاور تھی وہ پاور ہم چاہتے ہیں، وہی پاور گورنر کے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ پاور اب عوام کے دوئے اور عوامی نمائندوں کو دے دے۔
انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز اور ریاستی اور سرحدی امور کی وزارت کو بھی قبائلی علاقوں کو الگ شناخت دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ فاٹا سیکرٹریٹ کے حکام نے اس ضمن میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ قبائلی علاقوں میں آئینی اصلاحات لانے کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے رکن اجمل خان وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ ان علاقوں کے لوگوں کو آئینی حقوق دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ملکی دستور میں ترمیم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں سے منتخب ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے کا اختیار تک تو نہیں ہے، تو وہ ان علاقوں کے حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے؟ اجمل خان وزیر کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے قبائلی علاقوں کے عوام کی رائے ضرور لے لینی چاہیے۔
پارلیمنٹیرین کو قانون سازی کا حق دیا جائے جو ابھی موجودہ ہے، اور پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہونی چاہیے فاٹا تک، کیونکہ فاٹا کے لوگوں کے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ جس وقت کوئی سزا دیتا ہے تو وہ اپیل کا حق ان کو نہیں ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اور پھر یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس دو اختیارات ہیں کہ ایٹ اے ٹائم وہ ایگزیکٹو بھی ہے اور پھر جوڈیشل اختیارات بھی اس کے پاس ہے، اس میں جب تک آپ تبدیلی نہیں کریں گے تو اس وقت تک اگر آپ اس طریقے سے اس کو کے پی کے میں شامل کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے، میرا ذاتی اس سے یہ اوپینین ہے کہ اس سے پہلے امینڈمنٹ ہونے چاہیے اور پھر فاٹا کے عوام کو اعتماد میں لے کر کہ کیا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں.
واضح رہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق قبائلی علاقوں میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کی وجہ سے یہ علاقہ ترقی کے لحاظ سے پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان علاقوں کو ملک کے دوسرے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے ہنگامی اقدامات ناگزیر ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے بعد میں نے اسی سلسلے میں قبائلی علاقے کی این جی اوز کنسورشیم کے چیئرمین زر علی خان آفریدی سے بات کی، جاننا چاہا کہ آرٹیکل 247 میں ترمیم سے قبائلی علاقے اعلی عدالتوں کی عملداری میں آ جاتے ہیں، جبکہ آرٹیکل 246 میں ترمیم سے قبائلی علاقے ختم ہو جاتے ہیں، تو قبائلی علاقوں کے زعما اور عوام چاہتے کیا ہیں؟
یہ قبائل جو ہے یہ ابھی پاکستان کا حصہ ہے. آرٹیکل 1 جو کنسٹیٹیوشن کا ہے اس میں بھی کنسٹیٹیوشنل پارٹ ہے، جیوگرافی ہے پاکستان کا، لیکن بدقسمتی سے 47 سال ہو گئے ہیں کہ فاٹا کے لوگ مکمل طور پہ پاکستان کے فرسٹ کلاس سٹیزنز نہیں ہو گئے، ابھی یہ سیکنڈ کلاس کے سٹیزنز ہیں. تو لوگ تو چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ فاٹا کے اندر لوگوں کے سٹیکس ہے.
اچھا.
وہ سٹیکس جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کے انسینٹیوز ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. حالانکہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ پشاور کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سٹیکس ہے اور ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو وہ اپنے انسینٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے مراد ہے وہ 1 کروڑ یا 10 ملین لوگوں کو
تو یہاں
وہ قربان کر رہے ہیں اور ان کے رائٹس جو ہے ان کی بات نہیں کر رہے.
یہاں ایک سوال اور بھی ہے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اب سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت ہے، کیا وہاں سیاسی حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں زر علی خان آفریدی صاحب کہ قبائلی علاقوں کی نام نہاد آزاد حیثیت کو ختم کروا دیا جائے؟
یہ اگر 1947 میں ان کو یہ حیثیت ملتی تو آج سچویشنز بالکل تبدیل ہوتے، نہ ہمارے علاقوں میں ٹیررزم ہوتا اور نہ یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس وہاں پہ ہوتے اور یہ نہ کنفلکٹ رہتا. ابھی آپ اور ہم دیکھتے تقریباً 2013 میں یہ اس وقت زرداری صاحب نے جو ریفارمز کیے فاٹا کے اندر، ان میں سب سے اچھا جو ریفارم ہے وہ ایکسٹینشن آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، اور تقریباً 1-2 سال ہو گئے، لوگ اتنے میچور ہو گئے، اتنے اویئر ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے کام شروع کیا اور اپنے پارلیمنٹیرینس، وہ پارلیمنٹیرین جو فاٹا میں ریفارمس کے نام سے ایف سی آر میں امینڈمنٹ اور اس میں چینجز کے نام سے ڈرتے تھے اور جو لوگ یہ بات کرتے تھے ان کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے کہ آپ کیا کر رہے فاٹا کے اندر، لیکن ابھی 2-3 سال کے اندر لوگ، حالانکہ ہمارے حالات بھی کنفلکٹ لائک سچویشنز ہیں وہ بھی نارمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ 2-3 سال کے اندر اتنے ہو گئے کہ اپنے پارلیمنٹیرین پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں.
تو میں ایک چیز بڑے واضح طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں زر علی خان آفریدی صاحب، کیا قبائلی علاقوں کی آئینی حیثیت میں ترمیم سے شدت پسندی ختم ہو سکتی ہے؟
یہ نیشنل ایکشن پلان جو آیا ہے اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک تو فاٹا کا نام لیا گیا ہے اور فاٹا میں ایڈمنسٹریٹو اور ڈیولپمنٹ ریفارمز کی بات ہو گئی ہے، اور دوسری بات پنجاب کی ہو گئی ہے کہ پنجاب جو ہے یہاں پہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہے اور ان کا ایلیمینیشن اور نیشنل ایکشن پلان میں ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے. تو ہمارا پہلے سے بھی یہ موقف تھا کہ فاٹا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ باہر سے آئی ہوئی ہے، فاٹا کے اندر یہ اپنا نہیں ہے، باہر سے لوگ آتے، لیکن یہاں پہ حکومت کا یا اسٹیٹ کا رٹ زیادہ نہیں تھا تو اس لیے اور آئین اور قانون یہ چیزیں بھی نہیں تھی، تو اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ اسپیس تھا، ویکیوم تھا، ان لوگوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، اس کو استعمال کیا. اور اگر یہ کنسٹیٹیوشنل پارٹ تو ہے، اگر اس میں آرٹیکل 247 ختم ہوا، 247 ختم ہوا اور یہ مکمل طور پر مین اسٹریم میں آ گیا، تو پھر میرا نہیں خیال ویکیوم نہیں رہے گا، اور جب ویکیوم نہیں رہے گا تو پھر یہ آؤٹ فٹس اور یہ ٹیررزم کا آنسر بھی نہیں رہے گا۔
قبائلی علاقوں کی این جی اوز کے کنسورشیم کے چیئرمین یہ تھے مسٹر زر علی خان آفریدی۔ فاٹا کے سابق پولیٹیکل ایجنٹ اور خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری انفارمیشن مسٹر خالد عزیز سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی، جو اب ایک این جی او کے روح رواں بھی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قبائلی علاقوں کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے کیا وہاں سیکیورٹی کی صورتحال پہ بھی کوئی اثر پڑا ہے؟
اگر آپ پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن ہے اسے دیکھیں تو اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ملتا ہے۔ اگر صوبہ کے پی میں دیکھتے ہیں انسرجنسی کہاں پہ ہے، وہ ملاکنڈ ڈویژن میں ہے۔ فاٹا میں اگر وفاق میں دیکھیں انسرجنسی کہاں پہ ہے، یہ بلوچستان اور کراچی کے جو واقعات ہیں انہیں چھوڑ کے ذرا پیچھے رکھ کے، تو وہ ہمیشہ فاٹا میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک کنیکشن آپ متعین کر سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل علاقے کا رہنا اور انسرجنسی اور لالس جو قانون شکی ہے اسے آگے بڑھنے کا ان کے ساتھ کنیکشن ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہ کوئی جو سسٹم ہے اسے ایک ہم یعنی یونینیمیٹی دینی چاہیے اور ایک جیسا کرنا چاہیے، اور یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت تھی تو 76 میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی پشاور میں جنرل بابر صاحب کے زیر کنٹرول، اور اس میں حفیظ پیرزادہ صاحب، رفیع رضا صاحب اور ایک دو اور اشخاص تھے، اور ان کا سارا اس کمیٹی کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ 76-77 کا جب بھی الیکشن آئے تو اس میں یہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز ہیں یہ صوبہ سرحد کے الیکٹرل رول میں الیکشن میں حصہ لیں۔ تو وہ ساری چیز ضیاء الحق صاحب کا جب مارشل لا آیا تو وہ ساری چیز
ختم ہو گئی،
پیچھے رہ گئی۔
صحیح.
اور جو ہماری کانسٹیٹیوشنل ایڈوانسمنٹ اور یہ انومیلیز ہیں جو قانون میں اور ہیومن رائٹس میں ہیں وہ اپنی جگہ پہ آج تک قائم ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آئی ڈی پیز کا بننا، ملٹری آپریشن، علاقے کا اور ریاست کا کنٹرول حقانی کے پاس، دوسروں کے پاس، یہ سارا سلسلہ یہ اسپیشل ایریا کی ایک پیداوار ہے۔
اچھا، تو فاٹا کہلانے والے قبائلی علاقوں میں خالد عزیز صاحب اب تک کون سا نظام چل رہا ہے؟
یعنی ایف سی آر کے تحت آپ اگر اس طرف اشارہ دے رہے ہیں، ایک اسپیشل قانون ہے جس کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ایکسکلوسیو طاقت ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یہ جو قبائلی رسم و رواج ہے اس کے مطابق ہے۔ دیکھیں آپ، رسم اور رواج جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں بھی لوگ جو ہیں اپنے جو ذاتی مسائل ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں، کسی نے روکا نہیں انہیں کہ انہیں مت استعمال کریں، لیکن اگر ریاست کی طرف سے یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو صوبے ہیں وہاں ایک قسم کا قانون ہے اور قبائلیوں کے لیے ایک اور قسم کا قانون ہے، اور اس میں مجھے کوئی بہتری نہیں نظر آتی۔
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا پھر خالد عزیز صاحب، کیا کہیں گے آپ، قبائلی علاقوں کی قسمت افغان پالیسی سے وابستہ رہے گی یا پاکستان کے اپنے آئین سے؟
لیکن جی، اگر افغان پالیسی ہے یا کوئی اور پالیسی ہے وہ آپ فارن پالیسی کے ذریعے اسے ٹیکل کریں نا۔ آپ انٹرنل پالیسی کو کیوں استعمال کرتے ہیں اور 35-40 لاکھ افراد کو کیوں آپ نے قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے؟ خدا کے لیے بھی ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں سے، وہاں پہ جائیں، وہاں علاقوں کی جو حالت ہے اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ آپ نیوٹرلی دیکھ لیں، اگر زندگی اچھی بسر کرنی ہے جو ہر پاکستانی کا ایک حق ہے تو کیوں نہ انہیں مین اسٹریم میں ڈالا جائے اور اس چیز کو آگے لے جایا جائے، اور جتنی یہ فوج کشی اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے۔
فاتح کے سابق پولیٹیکل ایجنٹ اور خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری انفارمیشن یہ تھے مسٹر خالد عزیز۔ حکومت کی جانب سے غیر سرکاری تنظیموں کو قبائلی علاقوں میں جانے کے لیے اجازت نامہ نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے آئی ڈی پیز، خاص کر خواتین کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، جیسے تحفظ، رابطہ کاری اور زیادہ سے زیادہ امداد کی فراہمی۔ یہ بات قبائلی علاقوں میں گزشتہ عشرے سے کام کرنے والی تنظیم کیمپ نے اسلام آباد میں اپنی رپورٹ فاٹھا میں تصادم اور خواتین کے شائع ہونے کے موقع پر کہی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عمر شمسی۔
آپریشن ضرب عز کو ایک سال سے زیادہ ہونے کے باوجود قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے صرف 5% آئی ڈی پیز جنوبی وزیرستان واپس جا چکے ہیں، جبکہ واپسی کا عمل اپریل سے شروع ہو گیا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم کیمپ کی اہلکار مریم خان نے خواتین کے حوالے سے تحقیق کر کے رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق ان آئی ڈی پیز میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں اور ان کو تحفظ، پردے، غیر معیاری اور کم کھانے، صحت اور امداد کی بر وقت فراہمی کے خاص مسائل کا سامنا رہا ہے۔ مریم خان کا کہنا ہے کہ ان آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے تجربہ کار غیر سرکاری تنظیموں کو حکومت نے اجازت نامے یا تو نہیں دیے یا مشکل سے دیے ہیں،
اور یہ چیز جو ہے یہ ریسنٹلی مطلب پاس دو سالوں سے سامنے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو اچھی آرگنائزیشنز اچھا کام کر رہی ہیں پھر آپ نے ان کو بھی روک دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی بہت چھوٹی آرگنائزیشن کی کیپیسٹی یا تو کم ہے یا لمیٹڈ ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی لوکل ہے تو ان کا وہ ایڈوانٹیج ہے، لیکن وہ اتنا کام شاید اس اسکیل کا نہیں کر سکتی جو بڑی آرگنائزیشنز ہینڈل کر سکتی ہیں، وہ تو کر رہی ہیں، لیکن اگر کیمپ جیسی آرگنائزیشنز اور بہت ساری ہیں جن کو روکا گیا ہے، اگر وہ نہیں جا سکتی تو آپ سوچیں کہ جو اسسٹنس ہم وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں ملے گی عورتوں کو، بچوں کو، آدمیوں کو۔
مریم خان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ حکومت نے آپریشن سے قبل آئی ڈی پیز کے لیے منصوبہ بندی تیار نہیں کی تھی، جیسے کنبے کی تعداد کے حساب سے خیموں کی فراہمی، جس کی وجہ سے 90% سے زیادہ خیمہ بستیوں سے باہر ہیں اور جو ان خیموں میں بس رہے ہیں انہیں بہت تنگی اور پردے کے مسائل کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس خراب منصوبہ بندی کی وجہ سے خواتین اور بچوں میں ہیپاٹائٹس، پیشاب کی نالی اور جلد کی بیماریاں اس لیے پھیل رہی ہیں کیونکہ واش رومز پر چار دیواری نہیں ہے اور پردے کی وجہ سے وہاں خواتین جانا پسند نہیں کرتی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ خواتین آئی ڈی پیز اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں اور کئیوں کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آئی ڈی پیز میں سے 21% خاندان کی سربراہ خواتین ہیں، لیکن ان کے پاس قومی شناختی کارڈز نہیں ہیں اور امداد کی وصولی مشکل رہی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے صوبہ خیبر پختونخوا کے ادارے ایف ڈی ایم اے کی اہلکار شمع اسد نے بی بی سی اردو کو بتایا،
ہم نے ابھی جو ان خواتین پہ کام کیے جو اسپیسیفکلی وومن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہے، کسی طریقے سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی بینگ اے ویڈو اور بینگ ڈسیبل، وہ جو خواتین جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر ممالک میں ہے، تو ان کی رجسٹریشن کے لیے ہم نے خاص ایس او پیز بنائی ہیں اور وہ ایس او پیز ہم فاٹا سیکرٹریٹ کے اے سی ایس سے اپروو کرائیں گے۔
مریم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوجی کارروائیوں، شدت پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سے گزشتہ 5 برسوں میں 50 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، اس لیے حکومت کو آئی ڈی پیز کے حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے اور اس میں خواتین کی ضروریات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک اس طرح کا فریم ورک بن جائے اس میں بہت ساری چیزیں آپ ایڈریس کر سکیں گے، کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے آئی ڈی پیز، اس کو کون پروونشل گورنمنٹ دیکھے گا، نیشنل یا فیڈرل لیول پہ دیکھیں گے یا دونوں دیکھیں گے، اس کے علاوہ فنڈنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں جو اس میں مطلب آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور 3-4 اور اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو ہم نے رپورٹ میں ہائی لائٹ کیے ہیں، جو کہ نیشنل ایک فریم ورک اگر بن جاتا ہے، ایک لیجسلیشن بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آئی تھنک اسٹینڈرڈائز ہو سکتی ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 2 لاکھ سے زیادہ خاندان بے گھر ہیں، لیکن مالی امداد کی کمی ہے اور جب تک مزید تحقیق نہیں کی جائے گی انہیں بہتر مدد نہیں فراہم کی جا سکے گی۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں آج دوسرے دن بھی امن لشکر کے 6 رضاکاروں کی لاشیں ملی ہیں۔ 2 دن میں خیبر ایجنسی سے ملنے والی لاشوں کی تعداد اب 11 ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار کہتے ہیں کہ وہ ان لاشوں کے بارے میں معلومات یکجا کر رہے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ 6 افراد کی لاشیں تحصیل باڑہ کے علاقے کمبرخیل سے ملی ہیں، جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ان افراد کا تعلق تحصیل لنڈی کوتل کے علاقے بازار زخاخیل سے بتایا گیا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ امن لشکر کے 11 رضاکاروں کو 4 روز پہلے خیبر ایجنسی کے دور افتادہ علاقے تیرا سے اغوا کیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان میں سے 5 افراد کی لاشیں گزشتہ روز ملی تھیں، جبکہ 6 افراد کی لاشیں کمبرخیل کے علاقے سے آج ملی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تمام 11 افراد کو گزشتہ روز ہی قتل کر کے لاشیں مختلف علاقوں میں پھینک دی گئی تھی۔ مقامی سطح پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کو کالعدم تنظیم لشکر اسلام کے مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ گزشتہ روز جب 5 افراد کی لاشیں ملنے کی خبر سامنے آئی تھی تو اس وقت تنظیم کے ترجمان نے خبر ایجنسی میں صحافیوں کو فون کر کے اس واقعے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی تھی۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ اب تک سرکاری سطح پر لاشوں کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم وہ اس بارے میں متعلقہ حکام سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں، لیکن جس علاقے کا ذکر کیا گیا ہے وہ انتہائی دور ہے اور وہاں سرکاری اہلکاروں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ یاد رہے گزشتہ ماہ صدر پاکستان ممنون حسین نے خیبر ایجنسی کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے قبائلی رہنماؤں سے خطاب میں کہا تھا کہ فوجی آپریشن ضرب عزم اپنے آخری مراحل میں ہے۔ صدر
پشاور سے تفصیل بتا رہے تھے عزیز اللہ خان۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب ڈیلی ڈوز آف اسپورٹس، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
انگلینڈ اور آسٹریلیا آج اولڈ ٹریفرڈ میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ 5 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس نے ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا گیا پہلا میچ 59 رنز اور لارڈز میں دوسرا ون ڈے 64 رنز سے جیتا تھا۔ عالمی نمبر 3 اینڈی مرے کو یو ایس اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ انہیں جنوبی افریقہ کے کیوین اینڈرسن نے 4 گھنٹے 18 منٹ کے سخت مقابلے میں 7-6, 6-3, 6-7 اور 7-6 سے شکست دی۔ 5 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ اینڈی مرے کسی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جبکہ اینڈرسن پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں، جہاں ان کا مقابلہ سٹین وارنگا سے ہوگا۔ عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے چوتھے راؤنڈ میں امریکہ کے جان اسنر کو 7-6, 7-6 اور 7-5 سے ہرا دیا۔ کوارٹر فائنل میں فیڈرر کا مقابلہ اسپین کے رچرڈ گیسکے سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں آج ولیم سسٹرز کوارٹر فائنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں۔ انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ برابر کرنے والے وین رونی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔
Still quite a lot of games left to play for England and if I was sat here saying I just want to get 50 goals.
رونی کہہ رہے ہیں انگلینڈ کی طرف سے ابھی کافی میچز ہیں، میں نہ صرف اپنا 50واں گول کرنا چاہتا ہوں بلکہ گول کی تعداد بڑھاتے ہوئے میں مزید اپنے ملک کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں۔ رونی کا کہنا ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں میں سے نہیں جو یہ کہہ دیں کہ وہ سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں۔ ان کے کھیلنے نہ کھیلنے کا فیصلہ انہیں نہیں بلکہ مینیجر کو کرنا ہے۔ یورو فٹ بال کے کوالیفائنگ میچ میں جرمنی نے اسکاٹ لینڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ جرمنی کی طرف سے تھامس مولر نے 2 گول کیے۔ ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ آج سے لاس ویگس میں شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کی نمائندگی محمد انعام بٹ کر رہے ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ اس سے پہلے کہ خاص خبروں کا خلاصہ آئے، جس کے لیے احمد رضا تلے بیٹھے ہوئے، یہ خبر میں آپ کو بتاؤں گا سیربین میں تفصیل سے آنے والی ہے۔ وہ سپریم کورٹ سے پھر کہلوا لائے کہ اردو قومی زبان ہے، اس کو فل فور نافذ کیا جائے۔ اچھا کہلوا تو لائیں، ہوگا کیا؟ اچھا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نہیں بولتے ڈھنگ سے ان کو سلیقہ سکھایا جائے، ان سے بلوائی جائے۔ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ کام۔ سیربین کا نصف آیا، خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے احمد رضا سے۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں کے ارکان پارلیمان نے فاٹا کے نام سے مشہور ان قبائلی علاقوں کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے تحریک چلانے والے رہنماؤں ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے حکام کل دلی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ دانشور اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کے آئینی شاہد ان کے ڈرائیور غلام عباس کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ وہ ایک سال تک 500,000 پناہ گزینوں کو سنبھال سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ شامی پناہ گزین لبنان اور اردن میں قائم کیمپوں میں مناسب مدد نہ ملنے کی وجہ سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی، اور کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی کمیشن 160,000 پناہ گزینوں کو یورپی یونین کی تمام ریاستوں میں بسانے کے متنازع منصوبے کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ اس دوران جرمنی نے کہا ہے کہ وہ کئی برسوں تک ہر سال 500,000 پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھتا ہے، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ تارکین وطن کے بحران کا حل شام کی جنگ کے خاتمے میں ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے اس بحران پر عرب ممالک کی خاموشی پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتا ہے۔
یہ جرمن چانسلر اینگلا میرکل ہیں، جنہوں نے کوٹا سسٹم کے تحت پناہ گزینوں کی تقسیم کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم اس ابتدائی قدم کا خیر مقدم کرتے ہیں جسے یان کلاڈ انکر کل یورپی یونین کے سامنے پیش کریں گے، جس کے بعد ہم پر پناہ گزینوں کو آپس میں بانٹنا لازم ہو جائے۔
یورپی یونین پناہ گزینوں کو اپنی تمام ریاستوں میں بسانے کی تجویز کو حتمی شکل دینے جا رہا ہے۔ اگر کمیشن ان متنازع منصوبوں کی منظوری دے دیتا ہے تو تارکین وطن کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے ملکوں پر جرمانہ عائد ہوگا۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل کا کہنا ہے کہ اب ہمیں پناہ کے حصول سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی پر بات کرنا ہوگی۔
ہمیں پناہ کے حصول سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی پر بات کرنی ہوگی، اور اس ضمن میں سویڈن اور جرمنی کا خیال ہے کہ ہمیں ان پناہ گزینوں کے لیے لازمی کوٹا رکھنا ہوگا جو پناہ کے حصول کا حق رکھتے ہیں اور جنہیں بعد ازاں کچھ خاص اصولوں کے تحت ممبر ریاستوں میں منصفانہ طور پر تقسیم کر دیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے ابھی ہم اس سب سے بہت دور ہیں اور صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ بدلنا ہے۔
اس سے قبل جرمنی کے وائس چانسلر زیگمار گیبریل نے کہا تھا کہ ان کا ملک ہر برس 500,000 تارکین وطن کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقینی طور پر اس قابل ہیں کہ کئی سالوں تک ہر برس 500,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ پناہ گزینوں سے نمٹ سکیں، مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ مضبوط جرمن قوم ہی کی ذمہ داری ہے اور باقی یورپ کا کوئی فرض نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔
ادھر شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفان ڈیمسٹورا نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس خطے میں قیام امن کی کوششیں بحال نہ کی گئیں تو مزید لاکھوں شامیوں کے ترک وطن کا خدشہ ہے، کیونکہ شامی عوام اب اس جنگ کے خاتمے کی امید کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو ڈیٹن امن معاہدے کی طرز پر سوچنا ہوگا، جس نے 1990 میں بوسنیا کی جنگ کا خاتمہ کیا تھا۔ مسٹر ڈیمسٹورا نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے تو فائدہ صرف نام نہاد دولت اسلامیہ ہی کو پہنچے گا۔
اب نئے ڈیٹن معاہدے کا وقت ہے، دوسرے لفظوں میں ایک ایسا گروپ تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو اس تنازع کے حل پر توجہ دے، ورنہ دو ہی صورتیں ہیں، آپ مزید ریفیوجیز دیکھیں گے، کم از کم 100,000، اور کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں دوئم آپ ایک ہی فاتح پائیں گے، داعش جو کہ پیش قدمی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور تیسرے یہ کہ یہ خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔
اقوام متحدہ میں تارکین وطن کے نمائندے پیٹر سدرلینڈ نے تمام عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی تارکین وطن کے اس بے قابو بحران سے نمٹنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔
In a situation where some countries take no refugees,
ایسی صورتحال میں جب کچھ ممالک پناہ گزینوں کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جن میں ان کے قرب و جوار کے کئی عرب ممالک بھی شامل ہیں، یا جب دوسرے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ مالی مدد کر کے اس بھیانک صورتحال سے نمٹنے میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ میری رائے میں یہ کافی نہیں ہے۔ پناہ گزینوں سے انسانوں کا سا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان میں معاشی حالات کی وجہ سے ترک وطن کرنے والے بھی شامل ہیں، جنہیں بس یہ بیان دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ معاشی وجوہات کی بنا پر آنے والوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔
بہت سے تارکین وطن، جن میں زیادہ تر جنگ کے ستائے شامی ہیں، لیسبوس کے جزیرے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں سے یونانی جہاز انہیں مین لینڈ تک پہنچا رہے ہیں، مگر یہاں پہنچنے پر ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایتھنز تک سفر کرنے دیا جائے تاکہ وہ دوسرے یورپی ممالک تک پہنچ سکیں۔ ادھر ہنگری میں سربیا کی سرحد پر قائم کیمپ میں موجود سینکڑوں پناہ گزین پولیس کا حصار توڑ کر جرمنی جرمنی کے نعرے لگاتے پیدل ہی بوداپیسٹ کی جانب چل پڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 30,000 تارکین وطن یونان کے جزیروں پر موجود ہیں، جبکہ کل شامی پناہ گزینوں کی ریکارڈ تعداد میسیڈونیا پہنچی تھی۔ حکام کے مطابق رواں برس یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 800,000 تک متوقع ہے، اور یہ گزشتہ برس کے اعداد و شمار سے 4 گنا زیادہ ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر مسٹر سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ پاکستانی سرحدی محافظوں یعنی پاکستان رینجرز کا وفد بدھ کے دن بھارت جا رہا ہے، جہاں وہ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے حکام کے ساتھ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ کرے گا۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستانی اور بھارتی سرحدی محافظ کل یعنی بدھ کے روز سے دلی میں شروع ہونے والے مذاکرات میں مشترکہ سرحد پر مستقل امن قائم کرنے کے لیے ٹھوس تجاویز کا تبادلہ کریں گے۔
مختلف تجاویز ہیں، مثلاً جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اسے کیسے اسٹرینتھن کیا جائے، اور بارڈر لیول پر جو فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح، تو یہ کافی اہم میٹنگ ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہتری لانے میں مدد ملے گی۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کو مستقل بنیادوں پر روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ملک مل بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کریں۔
بارڈر پہ سیز فائر اگریمنٹ جو ہمارا 2003 کا تھا اس پہ عمل ہو، اور اس وقت جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ نہ ہو، یہ ہماری این ایس اے میٹنگ کا ایک بہت اہم آئٹم تھا اوفا ڈکلریشن کے مطابق، لیکن چونکہ وہ میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ میٹنگ بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو گائیڈ لائنس پہلے تیار ہوئی تھیں ان میں مزید اضافہ کیا جائے، تاکہ وہاں پر جو بلا اشتعال انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اس کی مدافعت ہو سکے۔
بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کی بحالی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر سرتاج عزیز نے کہا کہ جب تک کشمیر سمیت تمام حل طلب مسائل پر بات نہیں ہوگی، انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پاکستان مخالف ایجنڈے پر الیکشن لڑ کر اقتدار میں آئے ہیں، اور اب وہ اپنی شرائط پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے سرحدی فورسز کے حکام بدھ کو دلی میں ملاقات کریں گے، جس میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بات ہوگی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کچھ عرصے سے دوبارہ یہ رجحان نظر آ رہا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے نوجوان مسلح تحریک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ریاست کے سیکیورٹی اہلکار تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں تشدد کے واقعات میں شدت آئی ہے۔ بھارت میں وفاقی حکومت تو بی جے پی کی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ریاستی حکومت میں بھی بی جے پی شامل ہے، تو کیا نوجوانوں کو مسلح تحریک کی طرف راغب کرنا یا ہونا کسی وسیع تر رجحان کا عکاس ہے؟ یہی سوال دہلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کشمیری فلم ساز سنجے کاک سے کیا۔
دیکھیے، اگر ہم 1990 سے آج تک کے جو ڈیولپمنٹس کو اگر دیکھیں تو ملٹنسی میں نوجوان ہر سمے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا دور تھا 2008-2009-2010 جب آپ کو یاد ہوا کشمیر میں ایک بہت بڑا ماس اپسرج ہوا تھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ اتر آئے تھے, جسے سب مانتے ہیں کہ وہ ایک بریک تھا, جبکہ کچھ سالوں کے لیے ملٹنسی میں بھی ڈکلائن ہوئی تھی اور لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ماس نان وائلنٹ پولیٹکس سے بھی شاید کچھ اثر ہوگا. لیکن 2010 میں جو ہم نے دیکھا, مطلب دو تین ہفتے میں 10 ریلیاں ہوئیں, لاکھ لاکھ دو دو لاکھ لوگوں کی, لیکن اس کی کوئی توجہ نہیں کی گئی. جو مدے اٹھے تھے ان کو کبھی کوئی ان کا کوئی ریزولیوشن نہیں ہوا اور اس کو کوئی قدر نہیں ہوئی, جو نان وائلنٹ پروٹیسٹ کی کبھی قدر نہیں ہوئی. تو 2010 میں جو کشمیر میں ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک موقع تھا اور وہ موقع گنوایا گیا, جبکہ پہلی بار 20-25 سال میں آرمڈ ملٹنسی کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے اور وہ سوال ایک بار پھر دب گئے.
اچھا, آر ایس ایس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں, جن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آر ایس ایس کا حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ وہ زیادہ سخت پالیسی اختیار کرے مسلح تحریک کے سے نمٹنے کے لیے. کم سے کم اس کا کیا خطرہ دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ اس سے زیادہ سختی اور کہاں جاتی ہے؟
نہیں, یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں جن کو زمینی حالات کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں ہو اور جن کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی نظر جو ہے وہ پبلک کے اوپر زیادہ ہے اور مسئلے کو سلجھانے پر کم ہے. کیونکہ اب آپ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بھی اگر لے لیں تو 500,000 سینک ہیں کشمیر میں, اس سے زیادہ آپ ملٹرائزیشن تو اب مطلب جگہ ہی نہیں بچی ہے وہاں ملٹرائز کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سختی جو ہے اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے تو اتنا ہی ملٹنسی کو جو ہے مطلب بڑھاؤ ملے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو اصلیت جو ہے وہ کون جانتے ہیں, جو ملٹری کے آفیسر ہوتے ہیں اور جو پولیس کے ہوتے ہیں, کیونکہ لڑائی تو وہی لڑتے ہیں. اور ان کے ہم پبلک سٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مہینے کہتے ہیں کہ ملٹنسی ختم ہو چکی ہے, اگلے مہینے کہتے ہیں کہ بڑھاوا آ رہا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو کچل دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہے یہ بالکل ہی سیاست کا ایک پرزا مان لیجیے آپ, کہ جب آپ کو ایک طرف بات بڑھانی ہے پاکستان کے خلاف تو آپ کہیں گے کہ ملٹنسی بڑھ رہی ہے, جب آپ کو دکھانا ہے کہ ہم نے کتنی دڑھتا کے ساتھ اس کو کچل دیا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف 100 ملٹنٹ ہیں. تو ایک سال میں ہی اگر آپ سٹیٹمنٹس کو آرگنائز کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ملٹنسی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے کہ کہاں جا رہی ہے.
اچھا, آپ نے جیسے ذکر کیا, نمبر ایک بات تو یہ کہ کیا حکومت کی کشمیر پالیسی کنفیوزڈ ہے, اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب پرامن مظاہرے ہو رہے تھے اور وہ موقع تھا کہ علیحدگی پسندوں سے بات کی جا سکتی تھی, کیا وہ موقع ضائع ہو چکا ہے؟
دیکھیں, حال ہی میں ایک کتاب آئی تھی جو کہ را کے فارمر چیف آئی ایس دلت کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ضروری کتاب ہے سب کو پڑھنا, کیونکہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے ان نے کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تھی, ڈنڈے سے بھی, بات چیت سے بھی, لیکن بات سلجھی نہیں. آج ہم اسے کنفیوزڈ کہیں یا یہ کہیں کہ جو انڈیا کی کشمیر پالیسی ہے وہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک ایسا انگ بن گیا ہے, ایک ایسا پرزا بن گیا ہے جس کو ہر ایک استعمال کرتا ہے نہ کہ کوئی سلجھانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے انٹرلوکیوٹرز کی رپورٹ آئی تھی, جیسا بھی تھا سال بھر 10 مطلب ہزاروں کی میٹنگز ہوئیں, لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, ڈیٹیل میں رپورٹ لی گئی, وہ ہوم منسٹر کے باہر بھی نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی تو کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ سمجھیں گے نہیں کسی مسئلے کو تو پھر تو آپ کے جو سلیوشنز ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے کہ سختی کریے اور دبائیے لوگوں کو.
جس طرح سے بات چیت کا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, اس کا آپ براہ راست کوئی اثر دیکھتے ہیں کیا کشمیر کی صورتحال پر؟
بالکل, کیونکہ کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کو پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک اہم ایک موقع ہے کہ اب کشمیریوں سے بھی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. پہلے تو ایسا سوچا جاتا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا مدعا ہے. اب دھیرے دھیرے کشمیریوں کی بھی اس میں بات ہو رہی ہے, لیکن اب صرف یہ انڈیا اور کشمیر کے بیچ میں بات نہیں ہو سکتی, پاکستان کا بھی اس میں رہنا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹیجک افیئرز میں جتنے بھی سمجھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو سلیوشن ہے اس کا وہ لانگ ٹرم میں تبھی سٹیبل ہوگا جب کہ یہ تینوں پارٹیز جو ہیں ایک ریزولوشن کی طرف بڑھیں. تو پاکستان کے ساتھ نہ بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے تو نہیں بڑھ سکتی.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کشمیری فلم ساز سنجے کاک ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے. ریفیوجیز کے بارے میں معصومہ ملک کی رپورٹ گئی, دل دہلا دینے والا ایک شعر آیا ہے. شعر ہے لیاقت جعفری کا, بھارت کا, لیکن اسے کوٹ کیا ہے سید علی میزان نے. جو اعلان کردی کی تصویر چھپی ہے وہ بچہ شام کا, جو ننھا سا بچہ ریڈ ٹی شرٹ بلو نیکر میں ڈوبنے کے بعد اوندھا ساحل پہ پایا گیا, اس پہ شعر آیا ہے. کبھی یزیدوں کی نسل ختم ہوئی, کربلا کو کہاں گزارا گیا, کل کا اصغر مرا تھا پیاس کے ساتھ, آج اصغر ڈبو کے مارا گیا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اردو کا احوال ٹاکرا تکرار جھک جھک اور نوک جھوک آنے کو ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہائی کورٹ نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کے نام کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آزاد پاکستانی کی حیثیت سے وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ لاگو نہیں ہوتی. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس فاروق علی شاہ پر مشتمل ڈویژن بینچ میں ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کی درخواست کی سماعت ہوئی. ماما قدیر کے وکیل وزیر خسرو نے موقف اختیار کیا تھا کہ ماما قدیر ایک پرامن شہری ہیں اور وہ پاکستان کے حدود کا احترام کرتے ہیں. انہیں رواں سال 4 مارچ کو جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آف لوڈ کیا گیا, لیکن وجوہات بیان نہیں کی گئیں. درخواست میں کہا گیا تھا کہ ماما قدیر اور فرزانہ مجید جبری گمشدگیوں کے خلاف اور لاپتہ افراد کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریاست کے مخالف ہیں. وفا کی وزارت داخلہ اور وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے دائر جواب میں کہا گیا تھا کہ ماما قدیر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں, اس لیے انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈپٹی اٹارنی نے الزام عائد کیا کہ ماما قدیر نوجوانوں کو مسلح افواج اور وفا کے پاکستان کے خلاف بھڑکاتے رہے ہیں. ایڈوکیٹ وزیر خسرو کا کہنا تھا کہ اگر وہ پاکستان کی حدود کے اندر حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان افواج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی سے سوال کیا کہ کیا ماما قدیر کے خلاف کوئی مقدمہ ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اس پر خاموشی اختیار کی, جس پر عدالت نے حکم جاری کیا کہ وہ پرامن اور آزاد شہری ہیں, ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. واضح ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین عبدالقدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے انہیں امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور انہیں حکام نے آگاہ کیا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. ماما قدیر بلوچ نے بتایا تھا کہ انہیں نیو یارک میں سندھی کمیونٹی نے اپنی ایک تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی, جس میں شرکت کے لیے انہیں فرزانہ مجید و فائقہ کو امریکی حکومت نے 5 سال کا ویزا بھی دیا تھا, لیکن حکومت پاکستان نے انہیں جانے نہیں دیا. ریاسویل بی بی سی کراچی.
تو ماما قدیر نے گرین لائٹ پائی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس غیر مصدقہ دعوے کو پھر دہرایا کہ علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ایک آپریشن میں مارے گئے ہیں. گزشتہ ماہ بھی سرکاری حکام کی جانب سے ان کے مارے جانے کی غیر مصدقہ اطلاع کی بات کہی گئی تھی, لیکن کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فنڈ نے اس وقت اس کی سختی سے تردید کی تھی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے آج جو پریس کانفرنس کی اس کی ابتدا میں انہوں نے کالعدم تنظیموں کے زیر استعمال ایک مواصلاتی نظام کو ناکارہ بنانے سے متعلق بات کی. اس پریس کانفرنس کے آخر میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
دوسری جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ غیر ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے, تو وہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کے کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ایک آپریشن کیے تھے, چند ایک آپریشن فرنٹیئر کور نے کیے تھے, اس کے بعد سے اس کا کوئی ہیومن انٹیلیجنس, کوئی اس طرح کی چیز اس کی زندگی کے کوئی ثبوت نہیں مل رہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ اطلاعات.
ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مارے جانے کی افواہیں اس سال زیادہ تر جولائی کے مہینے کے تیسرے ہفتے میں اس وقت گشت کرتی رہیں جب شورش سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے آواران کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیے گئے. قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کے مطابق ایک آپریشن میں ڈاکٹر اللہ نظر کے گاؤں کو ایک ایسے موقع پر نشانہ بنایا گیا جب ان کا ایک قریبی رشتہ دار فوت ہوا تھا. اس کارروائی میں متعدد لوگ مارے گئے تھے, جن میں ڈاکٹر اللہ نظر کا ایک بھائی اور دو بھتیجے بھی شامل تھے. اس کے بعد ایک اور کارروائی میں ان کا ایک اور بھائی بھی مارا گیا تھا. ان کے رشتہ داروں کی ہلاکت کی کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے باقاعدہ تصدیق کی تھی. جب بلوچستان کے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اللہ نظر کب مارے گئے, تو ان کا کہنا تھا,
ابھی یہ کنفرم ڈیٹس اس لیے نہیں کی جا پا رہی کہ ہمارے کوئی پچھلے چند دنوں سے کچھ آپریشن ہوئے ہیں اور اس میں سے کسی ایک آپریشن میں.
تاحال قوم پرست حلقوں اور عسکریت پسند تنظیموں کا وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن اگست کے دوسرے ہفتے میں جب سیکورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے ایک اعلی افسر کی جانب سے ان کے مارے جانے کی غیر مصدقہ اطلاع کی بات کی گئی تھی, تو کالعدم بی ایل ایف نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ڈاکٹر اللہ نظر کے کسی آپریشن میں زخمی ہونے یا مارے جانے کی سختی سے تردید کی گئی تھی. سرکاری حکام کی جانب سے ان غیر مصدقہ اطلاع کو کیوں دہرایا جا رہا ہے, یہ سوال رکھا میں نے سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار کے سامنے.
ہم خود پریشان ہیں, میڈیا کے جو لوگ ہیں بیسے تھے جرنلسٹ, میں خود پریشان ہوں کہ ہوم منسٹرز کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کنفرم مانا جا چکا ہے ڈاکٹر اللہ نظر, اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ انکنفرم رپورٹ ہے, تو انکنفرم رپورٹ کو پبلک میں لانا کیا گورنمنٹ کے یا اس میں مفاد میں ہے کہ وہ اس طرح انکنفرم رپورٹ لائیں, تو یہ بات سمجھ سے بالا تھا.
بلوچستان کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں جس مواصلاتی نظام کی بات کی اسے ایران اور افغانستان سے متصل بلوچستان کے ضلع چاغی میں سیکورٹی فورسز نے ناکارہ بنایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مواصلاتی نظام دالبندنگ کے علاقے میں پہاڑوں پر قائم کیا گیا تھا جسے کالعدم تنظیمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھیں.
اور اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ وی پی ٹی سی نمبرز کالعدم تنظیموں, انڈین افغان انٹیلیجنس ایجنسیز, تحریک طالبان افغانستان, القاعدہ, بلوچ علیحدگی پسند, جند اللہ اور اسلحہ منشیات سمگلرز کے زیر استعمال تھے.
وزیر داخلہ نے بتایا کہ اس کارروائی کے دوران چھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب اردو کا ہے تو سوال تو دھوم دھام سے کیا جائے. پاکستان کی عدالت عالیہ نے اردو کو فوری طور پر سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی فل بینچ نے یہ فیصلہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے سے متعلق اس درخواست پر سنایا جو ایڈوکیٹ کوکب اقبال نے دائر کی تھی. چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فیصلہ اردو میں سناتے ہوئے کہا کہ آئین کے شق 251 کے تحت ایسا کرنا ضروری ہے. تو سپریم کورٹ کی جانب سے اردو کو قومی زبان قرار دینے کے بعد اس حکم سے کون سی نئی فصل لگے گی, فرق کیا پڑے گا؟ یہ سوال میں نے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جانے والے ایک اور درخواست گزار سید محمود اختر نقوی سے کیا کہ بھیا عدالت گئے کیوں؟
دیکھیے اس کا یہ تھا آئین کا آرٹیکل 251 میں کہ اس کو پاکستان کہ آئین مجرا 1973 میں یہ تھا کہ 15 سال کے اندر اس کو سرکاری زبان نافذ کرنا تھا, جو کہ 42 سال گزرنے کے باوجود اس کا نفاذ سرکاری طور پر نہیں کیا گیا. اس کے خلاف ہم نے پیٹیشن فائل کی تھی, تو جس پر کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس کا نفاذ فوری طور پہ کیا جائے. اگر ہم پیٹیشن فائل نہیں کرتے تو یہ معاملہ جو کا تو جیسے چلا آ رہا تھا وہ آئین کی کتابوں میں ہی رہتا, اس سے عمل درآمد کرنے کا کوئی عدالت آرڈر نہیں کرتی.
سید محمود اختر نقوی صاحب, یہاں دو باتیں ہیں. اردو زبان بولنے والوں کو دنیا کے عالمی اداروں میں بی بی سی ہے جو نوکری دیتا ہے, اب تو ان کے پاس بھی اردو کی نوکریاں نہیں ہیں, کہاں جائیں گے؟
اچھا, کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے ابھی اس کا اطلاق ہوا ہے, آرڈر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں کتنے اراکین یا پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں میں کتنے اراکین ہیں جو آپ کے خیال میں اردو صحیح 100% صحیح بولنا تو دور کی بات اردو بول سکتے ہیں؟
اردو بھی نہیں بول سکتے, مگر مجھے یہ بتائیے, کوئی شخص, ہم نے تو کوشش کی ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ قومی زبان اردو ہو, سرکاری دفاتر میں اردو ہو, یہ اپنے حکام اردو میں تقریر کرے. بھلے اب مجھے آپ کا سوال پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, ایران کے صدر آتے ہیں وہ فارسی بولتے ہیں, عراق والے عراقی بولتے ہیں, ان کے برابر میں ٹرانسلیشن کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟
سر یہ تو بالکل آپ نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی. یہ آپ نے مطلب جانور جو ہے گاڑی کے آگے باندھتے ہیں تو گاڑی کے پیچھے باندھ دیا. اب اگر ایران کا صدر آتا ہے, نہیں ایران کا صدر آتا ہے تو وہ قومی زبان نہیں بول رہا ہوتا, اپنی مادری زبان بول رہا ہوتا ہے. چین کا صدر آتا ہے وہ چینی زبان بول رہا ہوتا ہے, وہ اپنی مادری زبان بول رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے فرانس کا صدر آتا ہے, وزیر اعظم آتا ہے, فرانسیسی بولتا ہے, وہ اس کی مادری زبان ہے.
ہمارے حکام بھی تو اپنی مادری زبان اردو بولے,
تو یہ حکام سے مراد کون ہے سر؟ صدر محترم ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر دفاع ہے, فوج کے اعلیٰ سپہ سالار ہیں, کون ہے؟
جناب والا اس میں جو آئین کہتا ہے اس میں وزیر اعظم اور صدر مملکت آتے ہیں اور قومی اسمبلی کا اسپیکر آتا ہے.
پاکستان میں کتنے سیاستداں ہیں, کتنے بڑے اہلکار ہیں یا حکمراں ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے؟
جناب والا اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ لیڈر حضرات کی زبان مادری اردو نہیں ہے تو کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا, ان کو رائے راست پہ لا کر اردو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی.
چلیں,
جانتے ہیں اردو مگر بولتے نہیں ہیں اردو, اور اپنی زبان 42 کو بولتے ہیں 42. اور اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں ایک بات بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. آئین کے آرٹیکل 251 میں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 25 اگست 1948 میں ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اردو زبان کے راہ میں رکاوٹ ڈالے گا تو وہ پاکستان کا پکا دشمن ہوگا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہے.
تو نتیجہ کیا نکلا سر؟ سر 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 نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا.
سر وہ تو یہ تمہارا یہ ہمارا, وہ بھی قبر میں سو رہے, لینے والا بھی قبر میں سو رہا ہے. گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے, میرے بھائی جان آپ کی سوچ اچھی ہے, کیا کہہ سکتا ہوں, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جس ادارہ آپ بی بی سی میں ہیں نا جناب؟
ابھی تک تو ہوں سر.
اگر آپ اپنے رہیں گے انشاءاللہ, اگر آپ اپنے ادارے کے لیے ذریعہ روزگار بنیں گے تو ادارہ ترقی کرے گا, اور اگر ادارے کو اپنے لیے ذریعہ روزگار بنائیں گے تو ادارہ تباہ ہو جائے گا.
اردو کو سپریم کورٹ سے قومی زبان قرار دی جانے کے حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ پانے میں کامیاب, یہ تھے اس کے درخواست گزار سید محمود اختر نقوی. سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، ایڈیٹر تھی ماں پارس افدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے کیٹی ہیرس. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقوں کے ارکان پارلیمان نے فاٹا کے نام سے مشہور ان قبائلی علاقوں کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے تحریک چلانے والے رہنماؤں ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے حکام کل دلی میں ملاقات کر رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ وہ ہر سال 500,000 پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر تیار ہے. ترکی کے مشرقی علاقے میں ایک منی بس پر بم دھماکے میں کم سے کم 10 پولیس والے مارے گئے. دنیا کی چائے کی چند بڑی کمپنیوں نے بھارت میں چائے کے باغات کے کارکنوں کے لیے کام کاج کے حالات کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا ہے. اور شمالی اور جنوبی کوریا نے 60 برس پہلے جنگ کے باعث تقسیم ہونے والے خاندانوں کو ملاقات کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.